بسم الله الرحمن الرحیم. مقصود صاحب نے پوچھا، انگریزوں نے تعلیم اور صحافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اس کی وجہ حضرت کی نظر میں کیا ہے؟ جب اس برِ صغیر میں انگریز آیا تو اس نے خاص طور پہ صحافت اور تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. صحافت اور تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. فرمایا جی ہاں، انہوں نے تعلیم اور صحافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے بنیاد ہی سے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور صحافت سے بھی عام لوگوں کی بنسبت یہی کام لیا جاتا ہے. تعلیم سے بھی ذہن بنتے ہیں، اور ذرائع ابلاغ، ٹھیک ہے نا، اور جسے کہیں کہ ذرائع اعلام، یہ جتنے ہیں ان سے بھی ذہن بدلتے ہیں. اور آج یہ دونوں چیزیں دینداروں کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں دینداروں کے پاس ہیں. ذہن اس سے بنتے ہیں، سوچ اس سے بدلتی ہے. اب ظاہر ہے آپ جمعے کا بیان کریں گے، درس دیں گے مسجد کے اندر، کتنا مجمع آتا ہے، اور ہفتے میں کتنے دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں تو ہر منٹ کے بعد خبر آ رہی ہے، سنگنٹوں میں خبریں آ رہی ہیں، اور ہر ایک کے کان میں پڑ رہی ہوتی ہے. اب دیکھو نا، بس اوقات پہلے مدرسوں کے اندر ذہنی انتشار نہیں ہوتا تھا، اور انہیں اپنے اساتذہ پہ اور اپنے ادارے پہ اعتماد ہوتا تھا، لیکن اب باہر کا زور اتنا ہے ذرائع ابلاغ کا کہ اس کا ذہن بھی انتشار کا شکار ہے. کچے ذہن ہوتے ہیں، خبر کا اثر لیتے ہیں، دیکھنے کا اثر لیتے ہیں، سننے کا اثر لیتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں مدرسے کے اندر، لیکن دماغ کسی اور نے بنا دیا ہوتا ہے، ذہن کسی اور نے بنا دیا ہوتا ہے. اس ذرائع ابلاغ کا اثر ہے. اساتذہ پہ، بڑوں پہ اعتماد نہیں رہتا، اکابر پہ اعتماد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنی نظر پہ اعتماد ہوتا ہے، اپنے سننے پہ اعتماد ہوتا ہے، اپنی عقل پہ اعتماد ہوتا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا ہے، کچا ہے، ابھی تک اس کو اچھی بری کی تمیز نہیں ہے، لیکن اس کا جادو اتنا ہے کہ ابھی اس کا اثر دیتا ہے. تو آج دنیا میں صحافت بے دینوں کے ہاتھ میں، اور عام طور پہ عصری علوم صوفی ہیں ان کے ہاتھ میں. تو آپ مسلمانوں کی اولادیں بھی دینداروں کے قریب نہیں آتی، ذہن بدل گئے. اور ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے یہ میدان خالی رکھا، یہ میدان خالی رکھا، لکھنا بھی نہیں آتا، شائستہ لکھنا نہیں آتا، عوامی سطح کا لکھنا نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا، نہ بولنا آتا ہے عوامی سطح کا، نہ لکھنا آتا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس طبقے کا اثر رسوخ معاشرے پہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. انگریزوں نے، جی ہاں، فرمایا کہ انگریزوں نے تعلیم اور صحافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم سے بنیاد ہی سے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے. انگریز نے یہ سب چیزیں اپنے ہاتھ میں لے رکھی، اور تعلیم کے لحاظ سے ان کے اندر بے دینی کو ڈال رہا تھا. آج ہمارا جو مسلمان ٹیچر ہوتا بھی ہے نا، استاد ہوتا بھی ہے، اسکولوں کالجوں میں پڑھاتا ہے، تو وہ تعلیم سے اسے مسلمان نہیں بناتا، وہی بدقسمتی سے غیر مسلم ہی بنا رہا ہوتا، انہیں کی معاشرت پہ لے کے جا رہا ہوتا، بے دینی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا. اور اگر نہ لے کے جائے تو کم از کم اس کی کیا ہوگی، اس سے بے دینی نہ پھیلائے، لیکن ذہن نہیں بناتا مسلمان کی. انگریز ایسا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ تعلیمی سے بنیادی سے بچوں کی ذہن سازی کی جاتی، اور صحافت سے بھی عام لوگوں کی بنسبت یہی کام لیا جاتا. اس دور میں یہ تمام چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی، مگر اس وقت کی صحافت اس سے زیادہ خطرناک ہے. انگریزوں میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو حقائق سے بھی آگاہ کرنا اور صحیح معلومات پہنچاتے تھے، اب تو اس کا نام و نشانی نہیں. گورے انگریز اتنے خطرناک نہیں تھے جتنے کالے انگریز خطرناک ہوں گے. ان کی صحافت ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. مولانا عتیق احمد صاحب بستوی نے کہا کہ یہ لوگ مولانا مظفر علی اور مولانا محمد علی وغیرہ انگریزی پڑھ کر بھی مولانا ہو گئے. فرمایا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے خالص انگریزی تعلیم پائی تھی. مولانا ظفر علی خان نے علی گڑھ میں گڑھ سے ایم اے کیا، اور مولانا محمد علی نے علی گڑھ کے بعد آکسفورڈ میں بھی تعلیم پائی، مگر کس طرح نکلے، ان کی دینی حس کتنی بیدار تھی. مولانا محمد علی کی قبر بیت المقدس کے میں مسجد اقصی کے پاس ہے. لندن میں وفات پائی اور قبر بیت المقدس میں. ان کی قبر پر کسی نے انہی کا شعر لکھ کر آویزہ کیا، جیتی جیتو کچھ نہ دکھائی کچھ نہ جیتی جیتو کچھ نہ دکھلائی بہار، مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے، مر کے جوہر آپ کے جوہر کھلے، جو بالکل حقیقت حال ہے. انگریزی پڑھی لیکن اپنا مزاج نہیں چھوڑا، اپنی دینی اہمیت نہیں چھوڑی. تو انتقال تو لندن میں ہوا لیکن اللہ نے قبر وہاں مسجد اقصی میں. فرمایا اہل اللہ کی یہاں سب سے بڑی چیز اطاعت ہے. فرمایا سب سے بڑی چیز ان حضرات کے یہاں جو دیکھی جاتی ہے وہ اطاعت ہے، بات ماننا، بات ماننا، استاد کی، شیخ کی، مربی کی، بات ماننا. وہ دیکھتے ہیں کہ انشراح سے بات مانتا ہے یا بے دلی سے مانتا ہے. انشراح سے مانتا ہے یا بے دلی سے مانتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. اللہ کی حکم مانو لیکن اندر تنگی بھی محسوس نہ ہو، ناگواری نہ ہو، خوش دلی ہو. تو ایسی اللہ کا نیک بندہ جو اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرے اور اللہ کی بات بتائے اور اس سے رہنمائی کرے تو تنگی نہیں ہونی چاہیے, انشراح ہونی چاہیے, اطاعت ہونی چاہیے. کسی سے فیض حاصل کرنے کے لیے اطاعت کامل ضروری ہے, یعنی پورے انشراح قلب کے ساتھ بات مانے, پھر دل میں کوئی تنگی نہ ہو, بعد میں افسوس نہ ہو کہ یہ بات ہم نے نہ مانی ہوتی. جو نیم دلی سے بات مانتا ہے اس کو پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اگر کوئی بدلی سے مانتا ہے تو وہ کچھ حاصل نہیں کرتا, محروم رہتا ہے. مجاہدے سے خوش دلی کے ساتھ بات مانے, اپنے شیخ استاد سے یا کسی بڑے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے بس یہی راستہ ہے. اطاعت اور پورے انشراح کے ساتھ. ہمارے ساتھ ایک قصہ پیش آیا, ہوا یہ کہ کسی معزز شخص نے, ہم نام نہیں لیں گے, ہم سے کہا کہ حجاز میں تبلیغی کام کے لیے آپ کی ضرورت ہے, ہم آپ کے لیے حج کا انتظام کرتے ہیں. انہوں نے اس کا پورا انتظام کیا. ہم نے اپنے مربی اطرائے پوری سے مشورے کے لیے حاضر ہوئے. اب حجاز میں اس زمانے میں, اور کام کیا کرنا ہے, تھوڑا تبلیغ کی ترجمانی کرنی ہے. آپ کو عربی اچھی آتی ہے تو وہاں تبلیغی ساتھی آتے ہیں تو آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا. ہم آپ کا پورا انتظام کر لیتے ہیں. ہم اطرائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے فرمایا اگر ہم روک دیں تو کوئی ناگواری تو نہیں ہوگی, ہم روک دیں تو کوئی ناگواری تو نہیں ہوگی. ہم نے کہا انشاءاللہ بالکل نہیں ہوگی. تو حضرت نے منع کیا. پھر ہمارا چہرہ دیکھا کہ چہرے سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے, خوش دلی ہے یا ناگواری ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی ناگواری نہیں ہوئی. اب ہمارا ذہن بھی نہیں تھا کہ ہم حج کو جائیں گے. اس پر کچھ دن گزرے اور ایک دن بس ہم بس سے سہارنپور سے رائے پور جا رہے تھے. اس وقت کاریں تو ہوتی نہیں, بس پہ سفر کر رہے تھے. جب ہم بھٹ پہنچے تو ایک کار نظر آئی جس میں حضرت تشریف فرما تھے, رائے پور سے سہارنپور کی طرف آ رہے تھے. ہم بالکل مخالف سمت میں تھے. حضرت کو دیکھ کر ہم بس سے اترے. حضرت نے پوچھا, علی میاں ہمارا خط پہنچا جس میں ہم نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, آپ بھی تیار رہے. مولانا احمد علی لوہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پرہیزگاری اور فاقہ کشی تھی, بڑے مجاہدانہ زندگی تھی. سامنے مدرسہ تھا جہاں ہم پڑھتے تھے. کل 50-60 طلبا تھے, بڑے مفصل گزرے. شاید آپ نے نام سنا ہوگا, لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت بھی ان کے پاس دورہ تفسیر کرنے کے لیے آئے تھے, علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. بڑا مجاہدانہ زندگی تھی. سامنے مدرسے تھا جہاں ہم پڑھتے تھے. کل 50-60 طلبا تھے. مدرسے میں طلبا کھا رہے ہیں لیکن مولانا کے گھر میں فاقہ ہے. مدرسے کی ایک چیز بھی استعمال نہیں کرتے تھے. پھر کھانے پر بلانے کا واقعہ سنایا جو پیچھے گزر چکا. آج لاہور کے ہاں درس حجت اللہ میں شرکت اور عبارت پڑھنے کا واقعہ. ایک سوال کے جواب میں فرمایا, ہم نے وہاں تفسیر کے اسباق حجت اللہ وغیرہ پڑھا. مولانا کو اطمینان نہیں تھا کہ ہم حجت اللہ سمجھ سکیں گے کیونکہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں فلسفہ منطق کلام زیادہ نہیں پڑھا جاتا تھا. اس کتاب کے سمجھنے کا بہت کچھ انحصار اسی پر ہے, اس لیے ہمارا نام نہیں لکھا گیا. 4-5 دن ہم سماعت میں رہے. ایک دن علامہ حسین میر کا کشمیری نے مولانا سے کہا کہ وہ بھی وہاں پڑھتے تھے ذہین ہے, حضرت آج علی میاں عبادت پڑھیں گے. چونکہ ہم نے عبادت عرب اساتذہ سے پڑھا تھا اور نظری کی تعلیم کا اثر تھا, اس لیے عبادت اچھی پڑھتا تھا. عبادت پڑھی تو بہت خوش ہوئے اور پھر ہمارا بھی نام لکھا گیا. چلو ان کو بھی داخلہ دے دو. اسی طرح جب ہم وہاں سعودی میں گئے اور ریڈیو پہ تقریر کرنے کے لیے کہا گیا, تقریر کرنے کے بعد کچھ رقم دی گئی تو ہم نے معذرت کر لی. اب اس زمانے میں ریال ملتے ہوں گے اور شاید اتنے ملتے ہوں گے جتنی حضرت کی تنخواہ تھی پورا سال اس پہ گزارا ہو جاتا, اس لیے کہ حضرت کی تنخواہ اس وقت 60 روپے تھی اور ادھر ریال مل رہے ہیں. اور پھر حضرت معذرت کر رہے ہیں تو حضرت کے استغنا کا واقعہ یہ ترانوے کی بات ہے. تو یہاں ہم نئے اس مسجد میں آئے تو اس وقت تنخواہ تھی 2500 روپے. کتنی؟ 2500 روپے. اور جامعہ میں ہماری تنخواہ تھی 1400 روپے. تو یہاں ہم فجر کے بعد کچھ کاروباری لوگوں کو تفسیر پڑھایا کرتے ہیں. اس وقت کراچی کے بڑے صنعت کار ہیں, وہ یہاں ایک لائبریری سے ہوتی تھی. تو ایک مہینے کے بعد ان سب نے آپس میں پیسے جمع کیے, تقریباً 50-60 ہزار روپے اکٹھے کیے. تنخواہ کتنی تھی ہماری؟ 2500. مدرسے سے ملتی تھی 1400, ہونے کے لیے جمع کیے 50-60 ہزار روپے ہمیں دینے کے لیے ایک مہینے کے بعد. اچھا, سارے محبت کرنے والے تھے, اب بھی ہیں ماشاء اللہ. تو انہوں نے اکٹھے کر کے ایک ساتھی نے, تو ہم نے نہیں لیے اس وقت. ہم نے کہا ہم پیسے نہیں لیتے, ہم لوگ لیا کر. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر مل کر وہ سامنے جو دفتر ہے نا ٹرسٹ کا, یہ پوری بلڈنگ بنا دی بچیوں کا. ادھر سے اوپر ہمارا گھر بنا دیا, اس میں اے سی بھی لگا دیا, کچن بھی بنا دیا, سب کچھ بنا دیا. 94 کی بات, ہم نہیں آئے, ہم نے اس کو پورا مدرسہ بنا دیا. ساٹھ پچاس ساٹھ ہزار بڑی رقم ہوتی تھی. جس آدمی کو 2500 ملتے ہو, 1400 ملتے ہو, لیکن اس کی برکت کیا ہوئی, مدرسے بن گئے, ادارے بن گئے, پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کبھی کسی کو سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہماری شادی غالباً اس کے بعد ہوئی, تو ہماری شادی کا کل خرچہ کتنا تھا؟ 30,000 روپے. حالانکہ ہم چاہتے تو اس وقت بھی لوگوں سے کہہ سکتے تھے نا کہ فرنیچر بھی چاہیے, سونا بھی چاہیے, ایک موٹر سائیکل بھی چاہیے, لیکن کسی چیز کی کمی نہیں نا, کمی نہیں. استغنا بڑی چیز. اگر دین کا کام کرنا ہے, اگر دین کا کام کرنا ہے تو اپنی زندگی کو سمیٹنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. نعمتیں مانگیں, آسانیاں مانگیں, عافیت مانگیں, سہولت مانگیں, لیکن مخلوق سے, زبان سے بھی اور دل سے استغنا ہو. کبھی یہ خیال نہ ہو کہ وہ مجھے دے دے گا. یا کوئی ایسا طرز نہ اختیار کریں کہ دل میں ہو کہ یار کسی کے ذریعے بس آ جائے, بس ہاتھ میں قابو میں آ جائے. یہ پھر بات بنتی ہے. تو دین کی خدمت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے استغنا, ٹھیک ہے نا. ہاں, فجر میں کتنے نمازی تھے آج, ہوتے ہیں مسجد میں اتنے؟ کوئٹہ میں بھی نہیں ہوتے. ہم کوئٹہ میں گئے, مشکل سے ایک سب بھی نہیں تھے. یہاں جمعہ کی نماز لگ رہی تھی, نو صفے تھی. لیکن یہ پہلے دن تو نہیں ہوتا. تو آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ یہ چیزیں دیکھنی ہے, پھر کرنا ہے. اب 10 منٹ کا ہم نے درس دیا, لیکن وہ دیا جو لوگوں کی ضرورت تھی. 5 دن درس قرآن ہوتا ہے, 4 دن 2 دن درس حدیث ہوتا ہے, اور 1 دن جو ہوتا ہے وہ مسائل ہوتا ہے. ہفتہ اتوار درس حدیث, اتنی دیر, باقی 4 دن درس قرآن, جمعے کے دن درس مسائل. 10 منٹ, 9 منٹ, 10 منٹ. لوگ خوشی خوشی سنتے ہیں. اس طرح جب ہم کو وہاں سعودیہ ریڈیو پہ تقریر کرنے کے لیے کہا گیا, تقریر کرنے کے بعد کچھ رقم دی گئی, ہم نے معذرت کی. شیخ محمد سرور اس کے نگران تھے, انہوں نے کہا تم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہوتا, ہم شیخ کو دیں. اس کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا. ہم سے کہنے لگے آپ نے طائف دیکھا ہے؟ ہم نے جب کہا نہیں تو کہنے لگے دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ضرور. انہوں نے انتظام کر لیا, طائف میں اچھا ہوٹل عمالی کر لیا, امیر الطائف کو کہلا بھیجا. ہم وہاں گئے, مولوی معین اللہ, مولوی عبد الرشید, مولوی عبداللہ, مولانا رابع ہمارے ساتھ تھے. تو امیر طائف نے ہماری دعوت کی. بعد میں شیخ سرور نے بتایا کہ آپ ہی کے پیسے سے ہم نے سب کو انتظام کیا تھا. جو میرا مقدر ہے نا وہ کہیں نہیں جا سکتا, اور جو میرا مقدر نہیں ہے نا اس میں برکت نہیں. جو میرا ہے وہ کہیں نہیں جائے گا. جب نہیں جائے گا تو میں اس کی وجہ سے اپنا دین کیوں خراب کروں؟ اپنی علمی نسبت کیوں خراب کروں؟ اور جو میرا ہے وہ تو مجھے ملنا ہے, اور عزت کے ساتھ ملنا ہے, اور برکت کے ساتھ ملنا ہے. وہ ضرور ملے گا. اور جو نہیں ہے فرے گیا. اور فی سمائی رزق کہاں پر ہے؟ آسمان پر. اب طلب علم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہونے کے, جیسے جیسے فارغ ہونے کے قریب ہوتا ہے, معاشرہ کیا ہوگا, معاشرہ کیا ہوگا, شادی بھی کرنی, وہ تو سونا بھی مانگتے ہیں, گھر بھی مانگتے ہیں, کیسے ہوگا؟ تم یہ کس نے کہا تھا تمہیں اس راستے کا اختیار کرنے کے؟ راستہ تو ہے فقیری والا. اس راستے میں معاشی خوشحالی تھوڑی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء. یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. یہ اللہ کے اختیار میں. اس لیے اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھی کرو. 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, آدھا گھنٹہ دعا کیا کرو. اگر اس کا در دیکھ لیے نا آپ اور اس کے خزانے دیکھ لیے, مخلوق سے مستغنی ہو جاؤ گے. اگر اس کا در دیکھ لیا, لمبی دعائیں اور ایک دو مرتبہ اللہ نے دے دیا نا آپ کو دعاؤں سے, پھر تو بس بات ہی کچھ اور ہو جائے. اچھا بھی اللہ بھی کر سکتا ہے, اب تک تو اللہ بھی شد نہیں کر سکتا, بس اللہ نے دنیا بنا دی, باقی نظام خود بہت چل رہا, لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا. ہم سمجھتے دنیا اللہ نے بنا دی, باقی لوگوں کے ہاتھ میں. اب نہیں, اب بھی اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے. نظام اسی کے ہاتھ میں. اورنگزیب کا جب انتقام ہونے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے پاس دو قسم کی رقم ہے, ایک وہ جو میں قرآن شریف لکھتا تھا اس کی یہ رقم ہے, دوسری یہ کہ میں ٹوپیاں سی کر بیچتا تھا. یہ کون ہے؟ اورنگزیب بادشاہ گزرا, اس برے صغیر تھا. اپنا خرچہ کیسے پورا کرتا تھا؟ بیت المال سے نہیں دیا کرتا تھا, ٹوپیاں سیا کرتا تھا, قرآن لکھتا تھا. دوسرے کہ میں ٹوپیاں سی کر بیچتا تھا, جو رقم قرآن مجید کی اس کو صدقہ کیا جائے, اور جو ٹوپیوں کی ہے اس سے میرے تجہیز و تدفین کے انتظام کیا جائے. اس پر مولانا نے فرمایا, دیکھو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود تجہیز و تکفین کا بوجھ بیت المال پہ نہیں رکھا, خود اپنے پیسے سے اس کا انتظام کیا. دائی کے لیے حالات حاضرہ اور جدید ادب سے واقفیت کی ضرورت ہے. جو دین کا خادم ہو, دین کا دائی ہو, اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہو, اس کے لیے ضروری ہے حالات حاضرہ اور جدید ادب سے واقفیت. آج ہمارے مدارس میں اس کی بڑی کمی ہے, حالات حاضرہ اور جدید ادبا سے واقفیت بالکل نہیں. جدید ادبا سے پڑھنے سے, جدید ادب پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی نفسیات معلوم ہوتی ہے, کتاب کے مطالعے کے ساتھ لوگوں کا مزاج کے بھی مطالعہ ہو جاتا ہے, اور اندازہ ہوتا ہے کس اسلوب سے لوگوں کے سامنے بات رکھنی چاہیے, اسلوب کیا ہونا چاہیے, اور کس عنوان کے ساتھ بات پیش کرنی چاہیے. بس اوقات بات بہت کڑوی ہوتی ہے, لیکن جو الفاظ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بہت شاندار ہوتا ہے, اور بس اوقات بات اتنی کڑوی نہیں ہوتی لیکن الفاظ کا انتخاب بہت کڑوا ہوتا ہے, تو بلا وجہ سامنے والا بدک جاتا ہے. اچھے الفاظ کے ساتھ بھاری بات بھی کی جا سکتی ہے, تلخ بات بھی کی جا سکتی ہے, لیکن بات میں اتنی تلخی نہیں ہوتی, لیکن الفاظ کا انتخاب بہت تلخ ہوتا ہے, لہجہ بہت کڑوا ہوتا ہے, تو فائدہ نہیں ہوتا. تو دائی کے لیے ضروری ہے کہ حالات حاضرہ سے واقف ہو, جدید ادب سے واقف ہو. دعلم کی تعلیم اور پھر اس کی صحبت کا بڑا فائدہ ہوا, ہمارے طلباء فضلاء کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ عالم عربی کے ادب سے, اس کی طبقات رجال سے واقفیت ہو, ان کے نظریات رجحانات, ان کے ذوق اسلوب کا علم ہو, وہاں ان کے بارے میں عام تاثر کیا ہے اس سے آگاہی ضروری ہے, اگرچہ اس سے اتفاق نہ ہو مگر واقفیت ضروری ہے. دعوت میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے, کسی معمولی آدمی کی ذرا تعریف کی یا کسی بڑے شخص کی معمولی تعریف کی تو سب پانی پھر جائے, کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. فرمایا یہ مہد اللہ کا فضل ہے اور اسی کرم ہے, ورنہ ہم ایک دیہات کے رہنے والے, ترکی میں ہمارے اعزاز میں جو جلسہ ہوا اس میں ہم نے یہ بات کہی کہ ہم ایک چھوٹے سے دیہات تکیہ رائے بریلی کے رہنے والے, ایک دیہات کے رہنے والے تھے, لیکن اللہ کا فضل ہوگی اور اس اللہ کی مہربانی ہوگی جہاں دریا بہتا ہے. ماں اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ رہی, والدین کی دعائیں, بھائی کی شفقت, اساتذہ کی خصوصی نظر کہ انہوں نے بڑے اہتمام اور فکر سے ہمیں پڑھایا, خصوصاً ہمارے استاد جو تھے, انہوں نے کتابوں کا جو انتخاب کیا وہ بے نظیر ہے. اس طرح وہ ہماری ہمت افزائی کرتے, جب انشاء میں کوئی اچھا جملہ دیکھتے تو ہمیں انعام دیتے. یہ سب غیب سے انتظام تھا. پھر بھائی نے ہمیں انگریزی پڑھوائی, یہ اس کی وسعت نظری کی دلیل تھی. انگریزی ہمیں بہت کام آئی, عربی بھی بہت کام آئی, انگریزی بھی بہت کام آئی, ورنہ دیہات کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم عرب سے لے کر ہاں مغربی دنیا تک حضرت نے ایک مؤثر دائی کا کردار ادا کیا, مؤثر دائی کا کردار. استنبول میں بیمار اللہ کا فضل ہے, ورنہ ہمارے اعزاز میں سیمینار رکھے جائیں, وہ بھی استنبول میں جیسے شہر میں, ہم پر مقالات لکھے اور پڑھے جائیں. اس میں عربوں کے احسان شناسی اور وسعت قلبی کو بھی بڑا داخل ہے. سب جلسہ چلانے والے, اس کا انتظام کرنے والے عربی تھے. اس میں بہت سے مقالے پڑھے گئے, لیکن ہمیں سب سے زیادہ حیرت علامہ یوسف قرضاوی کے مقالے سے ہوئی. پورے عالم اسلام میں ان کی مثال نہیں, ان جیسا متبحر عالم نہیں, وسعت فکر, دقت نظر, تبحر علمی میں ان کے کوئی نظیر نہیں. انہوں نے ہماری کتابوں کے 20 عناصر بیان کیے, اس میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, ہم بھی شاید اس طرح بیان نہیں کر سکتے. پھر طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا, یہ تم طلباء کے لیے بشارت کی بات ہے کہ اللہ تعالی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر طلباء سے مخاطب ہو کے فرمایا, یہ تم طلباء کے لیے بشارت کی بات ہے, اللہ تعالیٰ محنت کبھی ضائع نہیں کرتا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. پھر زور دے کر دو دفعہ پڑھا, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى, محنت کا بدلہ ضرور ملتا ہے, محنت کا ثمرہ ضرور ملتا ہے, اس کا پورا بدلہ بھی دیتا ہے. اسے تمہارے لیے بشارت ہے, محنت اور کوشش شرط ہے تقوی کے ساتھ, محنت اور کوشش شرط ہے تقوی کے ساتھ. جس قدر پرہیزگاری ہوگی اور محنت ہوگی اللہ کبھی ضائع نہیں کرے. حافظہ ضروری نہیں ہے, زیانت ضروری نہیں ہے, وہ اختیاری چیز نہیں ہے, اس پر اللہ کے ہاں نتیجہ بھی نہیں ہے. اختیاری چیز کیا ہے؟ پرہیزگاری. اختیاری چیز کیا ہے؟ کوشش محنت. وہ کرتے رہو اللہ ضائع نہیں کرے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. فرمایا محنت اور کوشش شرط ہے, اسلام کی صلاحیت پر پورا یقین, اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس کو جاگزی کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہاں سے پڑھ کر نکلے تھے تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی لندن جائیں گے. یہ محض اللہ کا فضل ہے, ہم لندن گئے, وہاں خطاب کیا, تقریریں کی, تقریریں ہی نہیں بلکہ ان کی سرزنش کی اور ان کی ملامت کی. آکسفورڈ میں تقریر کا موقع ملا, کیمبرج میں تقریر کا موقع ملا, لندن یونیورسٹی میں تقریر کا موقع ملا, جرمنی میں تقریر کا موقع ملا. یہ محض اللہ کا فضل ہے, ورنہ ہم کیا تھے؟ اس میں کسی چیز کا دخل نہیں, محض اللہ کا فضل. بڑی بڑی یونیورسٹیاں, لیکن استغنا منازیہ, مدرسے میں پڑھاتے تھے 60 روپے تنخواہ, دیہات کے رہنے والے تھے. پرہیزگاری تھی, محنت کی, زمانے کے ہتھیار لیے, ادب سیکھا, زبانیں سیکھی, اور دنیا میں اللہ کا دین کام کیا. تو محنت ضائع نہیں ہوتی, محنت ضائع نہیں, لیکن پہلے دن نہیں ہوتا, پہلے دن نہیں ہوتا, وقت لگتا. حضرت کو دمشق سے آفر آئی, ہمارے یہاں یونیورسٹی میں پڑھا لیا. حضرت کو مدینہ یونیورسٹی سے آفر ہوئی, ہمارے یہاں پڑھا لیا. حضرت فرمایا کرتے تھے, اگر میں اس آفر کو قبول کر لیتا زیادہ زیادہ آج میں دنیا میں پروفیسر ہوتا. ہاں, دعوت کا یہ کام پھر مجھ سے نہ ہوتا. کبھی مفاد نہ دیکھا, سہولت نہیں دیکھی, اغراض نہیں دیکھے. ٹھیک ہے نا, قناعت اور استغنا کے ساتھ اللہ کا دین کام. پھر اللہ نے عزت دی, حجاز میں تبلیغی کام کا آغاز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے جب چاہا کہ حجاز میں یہ کام پھیلے تو اس کے لیے ہمیں تیار کیا. حج کا زمانہ قریب آ گیا تھا, ہم نے کہا ہمارے والدہ بھی جا رہی, ہم ان کے ساتھ جائیں گے. پھر اہلیہ کو بھی ساتھ لیا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے فرمایا, تم گھر والوں کو لے جا رہے ہو, کبھی دعوت کام میں حرج نہ ہو, اس لیے محمد ثانی کو بھی ساتھ لے جاؤ. ہم وہاں گئے, رمضان کا پہلا روزہ راستے میں رکھا, دوسرا روزہ وہاں جا کر رکھا. ہم مدینہ منورہ چلے گئے, مدینہ کے آس پاس گلیوں میں گھومتے, کام کا تعارف کراتے, کچھ لوگ ساتھ ہو گئے, کچھ عرب نوجوان بھی متاثر ہوئے مگر زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. تقریباً 15 ذی القعدہ تک ہم وہاں کام کرتے رہے, کام کا تعارف عام لوگوں میں خاصا ہو گیا. ابتدا میں اللہ رب العزت نے حضرت کی, چونکہ عربی بہت اچھی تھی, ٹھیک ہے, تو وہاں بھی حجاز کے اندر کام کے تعارف کی بنیاد حضرت کی ذات بنی. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.